الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. محترم خواتین و حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورة البقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں تلاوت کی ہیں. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، الف لام میم، وہ عظیم الشان کتاب جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو لوگ کے غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور ہم نے انہیں جو عطا فرما رکھا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. سورۃ البقرہ قرآن کریم کی دوسری سورت ہے، اور یہ قرآن کریم کی طویل ترین سورت ہے، تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے. اور اس سورت میں بھرپور انداز میں قانون سازی کی گئی ہے، اسلامی شریعت کے وہ تمام مسائل جو انسانی زندگی کو مختلف انداز میں ٹچ کر سکتے ہیں، مس کر سکتے ہیں، ان مسائل کے بارے میں قوانین اور شریعت کی ہدایات کو بیان کیا گیا ہے. اس میں نجی مسائل بھی ہیں، اجتماعی مسائل بھی ہیں، سماجی مسائل بھی ہیں، سیاسی مسائل بھی ہیں، گھریلو معاملات بھی ہیں. خواتین کے حوالے سے بھی قانون سازی بھرپور انداز میں کی گئی ہے، جہاد کے موضوع پر بھی بھرپور انداز میں گفتگو کی گئی ہے. گویا ایک ایسی صورت ہے جس میں قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ مسائل اور شریعت کے احکام کو بیان کیا گیا ہے. اس صورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے حوالے سے انسانوں کی 3 قسمیں بنائی، 3 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں جو کہ قرآن کریم کے حوالے سے ہو سکتی ہیں. اور ان تین قسموں کا بیان ابتدائی 20 آیتوں کے اندر قرآن کریم نے کیا ہے. پہلی قسم وہ ہے جو قرآن کریم پر مکمل طریقے پر ایمان لانے والی ہے, قرآن کریم کو تسلیم کرنے والی ہے. ان کا تذکرہ ابتدائی 5 آیتوں کے اندر قرآن کریم نے کیا ہے, اور وہی 5 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اس کے بعد 2 آیتوں کے اندر ان افراد کا تذکرہ کیا گیا ہے جو مکمل طریقے پر قرآن کریم کے منکر ہیں, دو کا انداز میں قرآن کا انکار کرتے ہیں, کسی قیمت پر بھی قرآنی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں. اس طرح یہ 7 آیتیں ہو جاتی ہیں. اس کے بعد باقی 7 آیتوں کے اندر قرآن کریم نے ایک ایسے گروہ, ایک ایسی قسم کا تذکرہ فرمایا ہے, انسانوں کی ایک ایسی جماعت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کا مذہب اور عقیدہ مفادات کے گرد گھومتا ہے. گنگا گئے تو گنگا رام, جمنا گئے تو جمنا داس, جہاں چلے گئے وہیں کی بولی بولنے لگ گئے. مقصد صرف ان کا اپنے مفادات کو حاصل کرنا ہے. جس انداز پر بھی مفادات حاصل ہو جائیں وہ اسی انداز پر چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر قرآن کو ماننے سے مفاد ملتا ہے تو قرآن پاک پر لمبی چوڑی تقریریں اور لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اگر قرآن کریم کو ماننے سے مفادات متاثر ہوتے ہیں تو قرآن کریم کو چھوڑنے میں بھی دیر نہیں لگاتے ہیں. انہیں قرآن کریم کی اصطلاح میں منافقین کہا جاتا ہے, اور ان کا تذکرہ قرآن کریم نے 13 آیتوں کے اندر فرمایا ہے. اس طریقے پر یہ 3 کیٹیگریز ہیں جو قرآن کریم کے حوالے سے ہی انسانی معاشرے کے اندر موجود ہیں. چونکہ ہمارا تعلق پہلی جماعت کے ساتھ ہے جو ایمان لانے والے ہیں اور قرآن کریم کو تسلیم کرنے والے ہیں, اس بنا پر میں نے ابتدائی 5 آیتیں ہی تلاوت کی ہیں, اور ان 5 آیتوں کے اندر بتایا جائے گا کہ قرآن کے ماننے والے کیسے لوگ ہوا کرتے ہیں, کس قسم کے افراد ہیں. جب قرآن ہمیں یہ بتائے گا کہ ایمان لانے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں, قرآن کو ماننے والے کس قسم کے افراد ہوتے ہیں, تو پھر ہمیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ ہم ان ماننے والوں کے اندر شامل ہیں یا نہیں. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیجئے کہ قرآن کریم آئینہ دکھا رہا ہے ہمیں. آپ اپنی شکل اس میں دیکھ لیجئے, اپنا عکس اور اپنی تصویر اس کے اندر دیکھ لیجئے, اور آپ کے جو خامیاں ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی, اور جو خوبیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی. اب یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہوگی کہ قرآن جب ہماری تصویر ہمیں دکھا دے تو ہم اپنی خامیوں کو دور کریں, خوبیوں کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں. کیونکہ آئینہ جب انسان کے سامنے آتا ہے تو دو ہی قسم کی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو اس آئینے کو گالیاں دینی شروع کر دی جائیں. صاحب یہ کیسا ہے, ایک واقعہ مشہور ہے کہ کسی صاحب نے کبھی آئینہ دیکھا نہیں تھا, راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ کوئی چیز پڑی ہوئی اٹھا لی, جیسے ہی سامنے کیا تو بڑی بھونڈی سی شکل نظر آئی, موٹی سی ناک نظر آئی, موٹے موٹے ہونٹ نظر آئے, کالی بھجنگ صورت نظر آئی. بڑا غصہ آیا, کہنے لگا تو ہے ہی اس قابل کہ تجھے لوگوں نے پھینکا ہوا ہے, اور اٹھا کے اس نے پھینک دیا. حالانکہ اسے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ تیری تصویر دکھا رہا ہے, اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں, یہ تو تیری شکل تجھے دکھائی جا رہی ہے. آج بھی صورتحال کچھ ایسی قرآن کریم کے حوالے سے پیدا ہو رہی ہے کہ قرآن جب ہماری تصویر ہمارے سامنے کرتا ہے, ہماری شکل ہمارے سامنے کرتا ہے, تو ہم کبھی تو قرآن پر گرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ قرآن کو روشن خیال بنائیے جناب, قرآن میں رواداری پیدا کیجیے. ہمیں شکل تو اپنی نظر آ رہی ہے اور ہم خامیاں قرآن کے اندر پیدا کر رہے ہیں, یا پھر قرآنی آئینے کے محافظ علماء کرام ان پر ہم برسنا شروع ہو جاتے ہیں کہ صاحب ان لوگوں نے قرآن کریم کو خراب کیا ہوا ہے اور قرآن کریم پر اپنی اجارہ داری بنا رکھی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی شکل کو بدلنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں یا نہیں. قرآن کریم تو آئینہ ہے, آپ کی شکل دکھا رہا ہے, لہذا اگر آپ کو کوئی خامی آئینے میں نظر آ رہی ہے تو آئینے کا کوئی قصور نہیں, وہ تو آپ کو آپ کی صورت دکھا رہا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں, آپ اپنے آپ کو قرآن کریم کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے آئینے میں شکل دیکھ کر بگڑنا شروع کر دیا, اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے آئینے میں شکل دیکھ کر اپنی اصلاح کرنی شروع کر دی اور اپنے آپ کو سنوارنا شروع کر دیا. دنیا نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو سنوارنا شروع کیا تھا اللہ رب العزت نے انہیں صدیق اکبر بنا دیا, فاروق اعظم بنا دیا, عثمان غنی بنا دیا, علی مرتضی بنا دیا, اور بلال حبشی مؤذن رسول بنا دیا. سلمان منا آل البیت, میرے نبی نے فرمایا کہ سلمان تو میرے گھر کا ایک فرد ہے, وہ آدمی تھا غیر عرب تھا, کہیں سے آیا تھا، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا، لیکن قرآن کے دامن میں آ کر اس نے جب اپنی اصلاح کی ہے تو میرے نبی نے گواہی دی کہ یہ تو میرے خاندان اور میرے گھرانے کا فرد کہلانے کا مستحق ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم تو ہمیں ہماری شکل دکھائے گا، اب ذمہ داری ہماری ہوگی کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے یا نہیں بدلنا، اور اپنے اندر کیا تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر قرآنی زندگی ہمارے اندر آ سکے۔ تو میں نے اسی بنیاد پر یہ قرآن کریم کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں ایک طرف تو ایمان والوں کی خوبیاں، قرآن کریم کو ماننے والوں کی صفات آئیں گی، اور دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ اس قرآن کریم کو سمجھنے کا انداز اور طریقہ بھی سکھایا جائے گا کہ آپ قرآن کریم کو کس انداز پر سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آج کل عام طور پر ہمارے ہاں ایک وبا چل رہی ہے کہ صاحب قرآن تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، قرآن تو میں بھی سمجھ سکتا ہوں، قرآن تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ نے یہ قرآن انسانوں ہی کے لیے اتارا ہے اور انسانوں کے سمجھنے کے لیے اتارا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک مخصوص انداز ہوتا ہے سمجھنے کا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے تباہ آزمائی کرنا شروع کر دے۔ اگر کوئی ایسی اجازت ہوتی کہ قرآن کو جو چاہے سمجھنے لگ جائے، جس طرح چاہے سمجھنے لگ جائے، تو پھر رب کائنات قرآن کریم کو خانہ کعبہ کی چھت پہ اتار کر کے کہہ دیتے کہ عرب کے لوگوں تم عربی جانتے ہو، تم عربی زبان کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہو، لے لو قرآن ہم نے اتار دیا ہے، سمجھ لو اس قرآن کریم کو۔ یا ہر گھر کی چھت پہ قرآن کریم کے ایک ایک نسخہ رکھوا دیا جاتا اور ان سے کہہ دیا جاتا کہ سمجھ لو اس قرآن کریم کو، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ حالانکہ ابو جہل عربی ہم سے زیادہ جانتا تھا، ابو لہب عربی ہم سے زیادہ جانتا تھا، وہ لوگ عربیت کے ماہر تھے اور ان لوگوں کے ذریعے عربیت کے قواعد و ضوابط وضع کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے انہیں آزادی کے ساتھ قرآن سمجھنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ کیا کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ قرآن جس نبی پر اتارا، جس نبی کو قرآن دے کر کے بھیجا ہے، اس نبی کو دیکھ دیکھ کے تمہیں یہ قرآن سمجھنا پڑے گا۔ تم یہ کہو کہ صاحب ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، فلاں بھی سمجھ سکتا ہے، اس نبی کی اجارہ داری قرآن پر کیوں چلنے دی جائے، اس بات کی قرآن کریم نے اجازت نہیں دی ہے۔ اور یہ انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر نظریے کے ساتھ ایک شخصیت ہوا کرتی ہے جو اس نظریے کو اجاگر کیا کرتی ہے۔ جب تک شخصیت نہ ہو تو نظریہ اجاگر نہیں ہو سکتا، نظریہ کہیں درختوں پر نہیں لگا کرتا یا آسمانوں سے ٹپتا نہیں کرتا، نظریہ تو کسی شخصیات کے اندر واضح ہوا کرتا ہے، اور وہ شخصیت سرکار کالی کملی والے کی تھی، اور سرکار کالی کملی والے نے سوالات شخصیات صحابہ کی تیار فرمائی، اور ان صحابہ کرام کے ذریعے سے قرآن علوم آگے منتقل ہوتے چلے گئے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن کریم نے قرآن کریم کو سمجھنے کا ایک مخصوص انداز وضع فرمایا ہے، لہذا قرآن کریم کو اس پراپر وے میں، اس مخصوص انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ قرآن آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور اگر آپ اس انداز کو بدل دیں گے اور اپنی منمانی کرنے کی کوشش کریں گے تو یقین کر لیجئے کہ آپ اس قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے گمراہی اپنے دامن میں جمع کر لیں گے۔ رہنمائی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ قرآن کریم کو قرآن کے مخصوص انداز میں سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اس قرآن کریم کا مقصد تو ہدایت دینا ہے، چنانچہ قرآن کریم ہی میں آگے اسی سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 26 ہے، جس میں قرآن کریم ایک عجیب بات کہی ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور اسی قرآن کریم کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت مل جانا یہ تو واقعی حقیقت ہے اور ہر انسان کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اسی قرآن کے ذریعے لوگ گمراہ ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑی اچنبھے کی بات ہے۔ ایک صاحب نے کسی بزرگ سے یہ سوال کیا کہ حضرت یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ قرآن گمراہ کر دے کسی انسان کو، ہدایت دینا تو سمجھ میں آتا ہے، قرآن کا مقصد ہی ہدایت ہے، لیکن گمراہ کر دینا یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ قرآن انسانوں کو گمراہ کیسے کر دے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے بہت سے لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ ان بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھیے، قرآن کریم کو قرآن کے بتائے ہوئے مخصوص انداز میں سمجھیں گے تو یہ قرآن کریم ہدایت دے گا، اور اگر قرآن کریم کو قرآن کریم کے مخصوص بتائے ہوئے انداز سے ہٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس قرآن کریم کے ذریعے انسان گمراہ ہو کر کے رہ جائیں گے۔ مثال دے کر کے انہوں نے سمجھایا کہ دیکھیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اپنی بینائی کا معائنہ کراتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ صاحب آپ کی بینائی جو ہے متاثر ہے اور آپ کو اتنے نمبر کا لینس لگنا چاہیے. آپ نے وہ نسخہ لے لیا, چشمے والے کے ہاں آ گئے, انہیں جا کر کے نسخہ دکھا دیا کہ صاحب آپ ذرا دیکھ لیجیے. انہوں نے دیکھا, کہا کہ جناب یہ لینس ہے آپ کا, یہ اس کے ساتھ دو تین انہوں نے فریم بھی سامنے رکھ دیے کہ ان میں سے تو منتخب کر لیجیے, ہم اس میں لگا دیں گے. انہوں نے لگا لیا, بڑا اچھا نظر آنے لگ گیا, بینائی تیز ہو گئی. دوسرے صاحب بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے گئے, انہوں نے بھی بینائی ٹیسٹ کرائی, ان کو بھی ڈاکٹر صاحب نے لینس لکھ کر کے دے دیا. وہ چشمے والے کے پاس آ گئے, چشمے والے نے لینس بھی سامنے رکھ دیا کہ آپ کے نمبر کا لینس ہے اور یہ فریم ہے. کہنے لگے صاحب لینس تو ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے لیکن یہ فریم تو ڈاکٹر نے نہیں لکھ کے دیا, آپ اپنا فریم بیچنے کے لیے مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں, مجھے اپنا فریم بیچنے کے لیے مجھے آپ مجھ سے پیسے اٹھنا چاہتے ہیں. میں آپ کی بات نہیں مانوں گا, مجھے بھی عقل حاصل ہے, میں خود استعمال کر سکتا ہوں, میں کسی کا مقلد نہیں ہوں, میں خود ان چشمے کو استعمال اس کو کر لوں گا, لینس کو میں خود اپنے مطلب کے مطابق استعمال کر لوں گا. وہ لے کر کے جہاں اس نے کہا آپ کی مرضی صاحب, آپ فریم نہ لیجئے, یہ لے لیجئے. لینس لے لیے اس نے, لے کر کے گھر آ گئے اور گھر آنے کے بعد اس نے ہون دستہ منگوایا, ہون دستے میں وہ لینس ڈالے اور اس نے دیکھا تھا اپنی نانی اما کو کوٹتے ہوئے, سرما پیستے ہوئے دیکھا تھا, تو اس نے جناب والا اسے کوٹا لینس کو اور اس کا چورا چورا جب انتہائی باریک ہو گیا تو ایک چٹکی اٹھا کر کے ایک آنکھ میں ڈال لی, دوسری آنکھ کے اندر ڈال لی. ان بزرگوں نے فرمایا کہ ذرا مجھے بتائیے کہ اس کی بینائی تیز ہوگی یا پہلی بھی چلی جائے گی. کہنے لگے صاحب وہ تو پہلی بھی چلی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جو پراپر وے ہے اس لینس کے استعمال کرنے کا وہ چھوڑ دیا اور اپنی منمانی کی, منمانے طریقے پر اسے استعمال کرنے کی کوشش کی, جس کے نتیجے کے اندر اس کی پہلی بینائی بھی ضائع ہو کر کے رہ گئی. اس بنا پر جس طرح دنیا کے معاملات کے اعتبار سے اگر آپ کسی چیز کو اس کے مخصوص طریقے پر استعمال نہ کریں تو نقصان اٹھائیں گے, اسی طریقے پر قرآن کریم کو قرآن کے بتائے ہوئے مخصوص انداز پر نہیں سمجھیں گے تو اس میں بھی آپ نقصان اٹھائیں گے اور اس کے نتیجے کے اندر سوائے گمراہی کے آپ کو کچھ نہیں مل سکے گا. آج قرآن کریم کے حوالے سے, قرآن تفسیر کے حوالے سے دعوے کرنے والے تو بہت ہیں اور قرآن تفسیر کے حلقے لگانے والے بھی بہت ہیں, اور پھر یہیں پر بس نہیں ہے, ایسے افراد موجود ہیں جو عالمی سطح پر قرآن کریم کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی فہرستیں بنا دی ہیں, قرآن علوم کی فہرستیں بنا دی ہیں. المعجم المفارس لالفاظ القرآن الکریم, قرآن کریم کے الفاظ کے لیے یہودیوں کی ایک جماعت نے مل کر کے ایک فہرست تیار کی ہے کہ آپ کو قرآن کریم کا جو لفظ تلاش کرنا ہے فلاں جگہ پر آپ کو ملے گا, اور قرآن علوم کو ایک علم کتنی جگہ پر قرآن نے ذکر کیا ہے یا کسی ایک باب کا تذکرہ قرآن کریم میں کہاں کہاں ملتا ہے. یہودیوں نے اس کے لیے باقاعدہ کتاب بنا کر کے رکھ دی ہے اور اب تو سی ڈی آ چکی ہے, کمپیوٹر میں لگا لیجیے اور آپ ساری چیزیں دیکھ لیجیے. انہیں یہودیوں سے ٹرانسلیٹ کر کے ترجمہ کر کے بعد عرب علماء نے اسے عربی کے اندر منتقل کر دیا ہے. اور اسی طریقے پر احادیث طیبہ کا تو ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے, لاکھوں کی تعداد میں احادیث ہیں, ان کی فہرست بنا دی گئی ہے اور فہرست بنانے کے بعد ان کی کتاب تیار کر دی گئی ہے, المعجم المفارس لالفاظ الحدیث الشریف, اور پھر اس کے بعد وہ سی ڈی کے اندر آ گئی ہے. آپ کمپیوٹر میں لگا کر کے دیکھ لیجیے, جو آپ ایک لفظ آپ کو یاد ہونا چاہیے کسی بھی حدیث کے ایک لفظ یاد ہو آپ کلک کریں, پوری حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی اور وہ بتا دے گا کہ فلاں فلاں کتاب کے فلاں فلاں صفحے پر آپ کو یہ حدیث مل سکتی. بہت بڑا کام ہے, لیکن یہ کام کس نے کیا؟ پانچ یا چھ یہودی علماء ہیں, انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا. اب مجھے بتائیے کہ انہیں اس سے کیا فائدہ پہنچا؟ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, مستشرقین ہیں, قرآن کریم کی بڑی تعریف کرتے ہیں. میں نے کہا ان کی اچھائی کیا ہے؟ جس شخص کو قرآن سے ایمان نہ ملا اسے کیا ملا قرآن سے؟ جو قرآن کی کتاب لکھنے کے باوجود, قرآن کریم کے علوم کی فہرست بنانے کے باوجود, احادیث طیبہ کی فہرست بنانے کے باوجود بے ایمان رہا, تو اسے کیا نصیب ہوا اس قرآن کریم سے؟ آج ایسے حلقے آپ کو ملیں گے, تفسیر بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ, سودی کاروبار بھی چل رہا ہے, ویڈیو کی کیسٹیں بھی ان کے ہاں چلتی ہیں, بلیو پرنٹ بھی بیچتے ہیں, اور قرآن کریم کی تفسیر بھی ماشاءاللہ بڑا حلقہ قائم کر کے بیان کر رہے ہیں. مجھے بتائیے اس بے ایمان کو اس قرآن سے کیا ملا؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف یہ دعویٰ کرنا کہ صاحب میں قرآن کریم پڑھتا ہوں اور میں قرآن کریم سمجھنا جانتا ہوں اور میں قرآن کریم کو بیان کر سکتا ہوں اتنا کافی نہیں، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ جو قرآن آپ بیان کر رہے ہیں اس طرز پر بیان ہو رہا ہے جس طرز پر سرکار کالی کملی والے نے بیان کیا تھا، اس طرز پہ بیان ہو رہا ہے جس طرز پہ سرکار کالی کملی والے نے سوا لاکھ قرآن کریم کے ماہرین صحابہ کرام کی جماعت تیار کی تھی. اگر ویسا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن سے ہدایت پا رہا ہے، اور اگر ویسا نہیں ہے، کہتا ہے کہ صاحب وہ پرانا زمانہ تھا، آج روشن خیال تفسیر ہم بنائیں گے، آج روادار قسم کا قرآن ہم تیار کریں گے، تو یاد رکھیے کہ یہ بھی بے ایمان کا بے ایمان ہی ہے، اسے ایمان کی دولت نصیب نہیں ہو سکی اور اسے ہدایت کی دولت نصیب نہیں ہو سکی. یاد رکھیے، میں آپ سے عرض کروں گا کہ افہام و تفہیم کے انداز بدل سکتے ہیں، اسلوب بیان بدل سکتا ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ اس نے قرآن میں کوئی نئی بات پیدا کر دی اور قرآن کریم سے کوئی نیا نقطہ نکال دیا جو آج تک دنیا نہیں سمجھ سکی تھی، میرے بھائیو یاد رکھیے کہ ایسے شخص گمراہی کے اندر مبتلا ہے. قرآن وہی ہے جو 1450 سال پہلے تھا، آج بھی وہی قرآن ہے. جو معنی 1450 سال پہلے کیے جاتے تھے وہی معنی آج بھی قرآن کریم کے ہوں گے، جو مفہوم 1450 سال پہلے تھا وہی مفہوم قرآن کریم کا آج بھی ہوگا. اگر اس قرآن میں کوئی ذرہ برابر بھی تبدیلی کے دعوے دار ہے تو ایسا شخص بے ایمان اور کافر ہو سکتا ہے، ایمان والا کبھی نہیں ہو سکتا. ذرا میری بات پر توجہ دیجئے گا، میں نے کہا کہ اسلوب بیان بدل سکتا ہے، افہام و تفہیم کے انداز بدل سکتے ہیں، لیکن قرآنی علوم و معارف میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، قرآنی احکام کو کوئی بدل نہیں کر سکتا. کوئی یہ کہے کہ اس دور کا جو سود تھا وہ تو اللہ کے ساتھ جنگ کے مترادف تھا اور آج کے دور کے اندر سود اللہ سے جنگ کے مترادف نہیں، وہ یہ کہنا چاہے تو وہ بے ایمان ہی کہلائے گا، کبھی قرآن کریم کو ماننے والا اور ایمان والا قرار نہیں دیا جا سکتا. میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ یہ خرابی کب پیدا ہوتی ہے، جب قرآن کریم کو پراپر وے میں سمجھنے سے ہم کتراتے ہیں، ہم اپنے لیے آزادی کے خواہش مند ہوتے ہیں. قرآن نے اس کی پابندی پہلے ہی لگا دی، پہلے سورہ فاتحہ ابتدا کے اندر موجود ہے، اور آپ سورہ فاتحہ روزانہ 5 نمازوں کے اندر فرائض نوافل سنتیں لگا لیجئے تو دسیوں مرتبہ آپ سورہ فاتحہ کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں، اور اس میں اللہ سے کیا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ صراط مستقیم دکھا دیجیے. کافی تھا، آگے تو کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 3 آیتوں کا اضافہ کیا ہے، حالانکہ مختصر سی صورت ہے، اس میں 3 آیتوں کا اضافہ کیا ہے صراط مستقیم کو بیان کرنے کے لیے، جبکہ اس دن صراط المستقیم میں بات واضح ہو گئی تھی کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دیجئے، لیکن اللہ نے بتایا کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان میں سرکار کالی کملی والے بھی آ جائیں گے، صحابہ کرام کی پوری جماعت ان کے اندر آ جائے گی، کہ ان کا راستہ ہمیں دکھا دیجئے، اس راستے پر ہم چلنے کے خواہش مند ہیں. اس بنا پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو رجال اللہ کے توسط سے سمجھنا پڑے گا، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ کر اس قرآن کریم کو سمجھنا پڑے گا. اگر اس کے بغیر سمجھ میں آ جاتا قرآن تو عربوں کے لیے سرکار کالی کملی والے کے وجود کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ خود ہی قرآن کو سمجھ سکتے تھے، لیکن سرکار کو بھیج کر کے بتا دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے طریقے پر تمہیں قرآن کو سمجھنا ہوگا، تب جا کر کے اس قرآن کریم سے تمہیں ہدایت اور رہنمائی میسر آ سکتی ہے. تو میں نے یاد کیا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا اپنا انداز ہے، اور وہ انداز میں اور آپ متعین نہیں کریں گے، وہ انداز قرآن کریم خود متعین کرے گا، قرآن کریم خود بتائے گا کہ مجھے اگر آپ نے سمجھنا ہے تو یہ انداز آپ کو اختیار کرنا ہوگا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان 5 آیتوں کے اندر قرآن کریم کے ماننے والوں کی صفات بھی ہیں اور قرآن کریم کو سمجھنے کا انداز بھی، دونوں باتیں اس کے اندر سکھائی گئی ہیں. تو قرآن کریم کہتا ہے الف لام میم، سورہ بقرہ کی ابتدا ہو رہی ہے، ابتدائی آیت ہے الف لام میم. اب یہ الفاظ ایسے ہیں قرآن کریم کے کہ انسانوں کے گفتگو کے اسلوب سے ہٹے ہوئے ہیں. میں اور آپ جب بات کرتے ہیں تو اس انداز پر ہم بات نہیں کرتے، عربی اس انداز پر بات نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں مفردات، علیحدہ علیحدہ حروف بولنا. حالانکہ جب گفتگو کی جاتی ہے تو مفردات کی شکل میں نہیں، مرکبات کی شکل میں کی جاتی ہے. آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کون سی نماز پڑھی، آپ کہیں صاحب میم غین رے بے میں نے پڑھی، ایسا کبھی نہیں کہیں گے آپ، آپ کہیں گے صاحب میں نے مغرب پڑھی. اسے علیحدہ علیحدہ کر کے آپ نہیں بولیں گے، انسانوں کے گفتگو کا یہ انداز ہی نہیں. اسی بنا پر اسے مفردات بھی کہا جاتا ہے، مقطعات بھی کہا جاتا ہے، علیحدہ علیحدہ کٹے ہوئے حروف، کٹے ہوئے الفاظ، الف لام میم۔ تو انسانی اسلوب گفتگو سے ہٹ کر قرآن کریم نے اس سورت کی ابتدا فرمائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس قسم کی گفتگو قرآن کریم نے اور سورتوں کی ابتدا کے اندر بھی کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے غالباً 29 اقوال نقل کیے ہیں ان کے معنی کو متعین کرنے کے لیے کہ الف لام میم کے معنی کیا ہو سکتے ہیں، فلاں صاحب نے یوں کہا، فلاں صاحب نے یوں کہا، لمبی چوڑی باتیں کرنے کے بعد آخر میں کیا کہا امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، تو آخر میں یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ ان الفاظ کے معنی متعین کرنا انسان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ چنانچہ آپ بڑے سے بڑی تفسیروں کو دیکھیے گا، وہ الف لام میم لکھنے کے بعد نیچے لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کے معنی کو جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، بندہ نہیں جانتا اس کے معنی کیا ہے۔ پھر یہ کہ سرکار کالی کملی والے نے اس کے معنی بیان ہی نہیں کیے اور صحابہ کرام نے اس کے معنی پوچھے ہی نہیں۔ اب اس پر امام راضی رحمت اللہ علیہ ایک سوال اٹھاتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم تو اللہ نے اتارا تھا سمجھنے کے لیے، کتاب انزلناہ الیک، ہم نے تو کتاب آپ کی طرف اس لیے اتاری کہ آپ لوگوں کو بیان کر کے سنا دیجئے تاکہ لوگ اس کے اندر غور و خوض کرنا شروع کر دیں۔ تو قرآن تو اترا تھا غور و خوض کرنے کے لیے، بھائی جب معنی ہی ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گے تو ہم کیا غور و خوض کریں گے؟ اس بنا پر بعض لوگوں نے زور لگایا ہے اس کے معنی متعین کرنے میں، مختلف انداز اختیار کیے ہیں، میں ان اقوال کے پیچھے نہیں پڑتا، میں تو اپنی جو بات کہنا چاہتا ہوں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ تو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے یہ سوال اٹھایا کہ صاحب جب یہ قرآن سمجھنے کے لیے اترا تھا تو پھر یہ الفاظ ایسے کیوں اتارے ہیں جو غیر مفہوم ہیں، جنہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، جن کے معنی ہم متعین نہیں کر سکتے؟ تو فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم یہ بتانا چاہتا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے کہ قرآن کے دامن میں آؤ تو خالی ہاتھ، خالی دامن لے کر کے آؤ تاکہ بھرا ہوا دامن لے کے جا سکو۔ الف لام میم جب کہو گے نا تو کیا کہو گے؟ اے اللہ میں نہیں جانتا، بس یہ کافی، اتنا کہنا تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اب اللہ کہیں گے کہ بندے تو کچھ نہیں جانتا نا، آ میں تجھے 30 سپارے اور قرآن کی 114 سورتوں کی شکل میں علوم و معرفت کے دریا بہا دیتا ہوں، آ میں تجھے ہدایت عطا فرماتا ہوں، اب بندوں کو ہدایت ملنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر بندہ یہ کہے کہ صاحب میں تو بڑا روشن خیال، میں تو بڑا روادار اور میں تو بڑا سمجھ بوجھ رکھنے والا، اب جب بندہ آیا قرآن کے دامن میں ایک علمی پنڈار لے کر کے، دماغ میں خناس سمایا ہوا ہے اس کے کہ میں بڑا پڑھا لکھا اور سمجھدار ہوں اور جدید دور کے مطابق میرے ذہانت بہت زیادہ ہے، ایسے بندے کو قرآن کہے گا کہ آپ کی جھولی بھری ہوئی ہے، یہ پہلے اس میں پتھر اور کنکر اور کوڑا کباڑ آپ نے بھر رکھا ہے، لے جائیے یہاں سے، قرآن علوم و معارف اس کوڑے کباڑ کے اندر نہیں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے امام راضی رحمتہ اللہ علیہ نے مثال دی، فرماتے ہیں کہ اگر آپ برتن میں کوئی چیز لینا چاہتے تو پہلے برتن خالی کرنا پڑے گا، بھرا ہوا برتن لے کے آگئے تو سامنے والا نہیں ڈالے گا، کہے گا کہ صاحب یہ تو مکس ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، ملاوٹ ہو جائے گی۔ اگر خالص چیز چاہتے ہو تو پہلے برتن کو خالی کرو تاکہ اس کے اندر خالص چیز ڈالی جا سکے۔ فرمانے لگے اسی طریقے پر مسلمان جب قرآن کے دامن میں آئے تو اپنے دماغ کو خالی کر کے قرآن کے دامن میں آئے تاکہ خالص قرآن اس کے اندر ڈالا جا سکے۔ اگر آپ نظریات سمائے ہوئے ہوں آپ کے دماغ کے اندر، آپ کو کہیں امریکہ سے کوئی نظریہ مل گیا، کہیں یورپ سے کوئی نظریہ مل گیا اور آپ نے مستشرقین کی کتاب میں کوئی نظریہ پڑھ لیا، اب جناب قرآن کریم کو زبردستی اس پر فٹ کیا جا رہا ہے، لگایا جا رہا ہے اور کھینچا تانی کے ساتھ اس کا مطلب نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہیں، جب تک آپ اپنے نظریات کو خالی نہیں کریں گے، فرشتوں نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ سبحانک لا علم لنا، میرے اللہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ بس یہ فرشتوں والی صفات قرآن کے دامن میں آنے والا اپنے اندر بھی پیدا کرے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، میرے مولا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو جو عطا فرمائے گا وہی مجھے حاصل ہوگا، الا ما علمتنا۔ تو قرآن کہے گا کہ آؤ پھر ہم تمہیں علم سکھاتے ہیں، ہم تمہیں علم عطا فرماتے ہیں۔ تو جب تک انسان اپنے من گھڑت نظریات، موروثی نظریات، رسم و رواج یا کسی قسم کے ایسے نظریات جو پہلے سے دماغ کے اندر سمائے ہوئے ہوں، ان کو جب تک نکال کے دماغ کا برتن خالی نہیں کرے گا، قرآن کریم اسے کچھ عطا نہیں کرے گا۔ لہذا پہلے اپنی جہالت کا اعتراف کر لیجیے، اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیجئے، اپنے ذہن میں جھاڑو دے دیجئے، صفائی کر دیجئے، پھر قرآن کے دامن میں آ جائیے، قرآن کریم آپ کو علوم و معرف عطا فرمائے گا. تو قرآن کہتا ہے الف لام میم، بندے یہ کہہ کر کے یوں کہہ دے کہ میرے اللہ میں کچھ نہیں جانتا، میرا علم کچھ نہیں ہے، تو اللہ کہیں گے کہ میں تجھے علم سکھاتا ہوں. یہ تو پہلا ضابطہ ہو گیا کہ ہم اپنے آپ کو من گھڑت نظریات سے صاف کر کے رکھیں. دوسرا ضابطہ قرآن کریم کا ہے ذالک الکتاب لا ریب فی ذالک. ذالک کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کے اندر اس میں اشارہ ہے، اشارہ کرنے کے لیے جو بولتے ہیں یہ قریب کے لیے ہوتا ہے، اردو زبان میں وہ دور کے لیے ہوتا ہے. عربی زبان کے اندر ہذا قریب کے لیے ہوتا ہے، ذالک بعید کے لیے ہوتا ہے، وہ یہ انداز ہوتا ہے. اب جب آپ قرآن کریم سامنے رکھ رہے ہیں اور قرآن کریم آپ کے سامنے موجود ہے، قرآن کہتا ہے ذالک وہ، حالانکہ قرآن تو یہ تو ہمارے سامنے یہ رکھا ہوا اور قرآن کہے کہ وہ، تو یہ انداز قرآن کریم نے کیوں اختیار کیا؟ اردو کے اندر بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب کسی شخص کی عظمت اور بڑائی ہمارے دلوں میں ہوتی ہے تو ہم اس کو خطاب نہیں کرتے، براہ راست اس سے مخاطب نہیں ہوتے اور اس کا نام نہیں لیتے، بلکہ غائب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. آپ کو استعمال کرتے ہوئے آ حضرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہا آ حضرت. یہ آ جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس شخصیت کی تعظیم ہمارے سینوں میں ہے، اس بنا پر اس کے لیے ہم بعید کا اشارہ استعمال کرتے ہیں. تو قرآن کریم بھی چونکہ عظمتوں والی کتاب ہے، اس بنا پر قرآن کریم کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کے دل میں جب تک قرآن کی عظمت نہیں ہوگی